बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ آج سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ گرد و پیش کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد سنیے گا عالمی خبریں۔ عالمی خبروں کے بعد ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شہید جنرل قاسم سلیمانی کی 5ویں برسی کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیے گا، اور اس کے بعد پھر خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، اور ہمارا آخری پروگرام ہوگا انداز جہان۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن، قرآن کریم کے آداب کے بارے میں ایک ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں شہید راہ قدس جنرل قاسم سلیمانی کی برسی۔ سب سے بڑا اجتماع کرمان میں شہید کے مزار پر، ہزاروں افراد کا شہید کمانڈر کو خراج عقیدت۔ غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید کئی فلسطینی شہید اور زخمی، غزہ کے پولیس چیف بھی صہیونی فوج کی جارحیت میں شہید۔ پاکستان میں سانحہ 9 مئی کے 19 مجرموں کی سزائیں معاف کرنے کا اعلان، باقی مجرم بھی سزا کے خلاف اپیل دائر کر سکتے ہیں، ISPR کا اعلان۔ اور جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بہت جلد بحال ہونے کی امید، وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس میں عمر عبداللہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے نائب ابو مہدی المہندس کی 5ویں برسی آج ایران سمیت دنیا کے کئی ممالک میں منائی جا رہی ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کرمان کے گاؤں قنات ملک میں 11 مارچ 1957 کو پیدا ہوئے تھے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی عراق اور شام میں داعش کے خلاف لڑائی کے اہم کمانڈروں میں شامل تھے۔ داعش ایک دہشت گرد گروہ تھا جو عراق میں صدام کے زوال کے بعد ابھرا۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی کمان میں 2011 میں حرم کا دفاع کرنے والے حریت پسندوں بشمول فاطمیون اور زینبیون کے مجاہدین شام میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہو گئے۔ 2014 میں جب داعش نے موصل پر قبضہ کر لیا تو شہید جنرل قاسم سلیمانی نے حشد شعبی فورسز کے ایک حصے کو منظم کر کے عراق سے داعش کو نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے انہیں داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی قرار دیا تھا۔ 30 نومبر 2016 کو ایک خط میں انہوں نے داعش کے خاتمے کا اعلان کیا اور شامی پرچم کو البو کمال میں لہرا دیا۔ 19 مارچ 2017 کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہید سلیمانی کو ذوالفقار میڈل سے نوازا، جو کہ ایران کا سب سے بڑا فوجی تمغہ ہے۔ یہ تمغہ ان کمانڈروں کو دیا جاتا ہے جن کے جنگی آپریشنز نے کامیاب نتائج حاصل کیے ہوں۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی 3 جنوری 2020 کو بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب ایک امریکی حملے میں حشد الشعبی کے نائب ابو مہدی المہندس اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملہ تاریخ کا ایک اہم موڑ بن گیا اور ان کی شہادت نے دنیا بھر میں ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ شہید الحاج قاسم سلیمانی کی 5ویں برسی کے پروگراموں کا آغاز کرمان میں برفانی موسم کے دوران ہوا، جہاں دسیوں ہزار زائرین پیدل چل کر گلزار شہدا پہنچ رہے ہیں۔ آج صبح سے ہزاروں افراد شہید جنرل قاسم سلیمانی کی یاد میں ایران کے مختلف شہروں اور بیرونی ممالک سے کرمان پہنچ گئے۔ یہ افراد برف اور ٹھنڈ کی پرواہ کیے بغیر شہید الحاج قاسم سلیمانی کے مزار پر حاضری دینے کے لیے گلزار شہدا کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی گلزار شہدا کے راستے میں درجنوں موقب قائم کیے گئے ہیں، جہاں چائے اور دیگر اشیاء خورد و نوش سے زائرین کی توازو کی جا رہی ہے۔ شہید الحاج قاسم سلیمانی کی برسی کی شب گلزار شہدا میں مشہور نوحہ خاں الحاج صادق آہنگران نے عظیم قربانیوں اور خدمات پر شہید سلیمانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سرد موسم اور بارش کے باوجود عقیدت مندوں کا قافلہ کرمان کے گلزار شہدا کی جانب رواں دواں ہے، جو اربعین حسینی کے عظیم مارچ کی جھلک پیش کرتا ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی شہید کی 5ویں برسی کی مناسبت سے ایران، پاکستان، ہندوستان، عراق اور لبنان سمیت دنیا بھر میں اجتماعات اور مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تہران میں سعودی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے سعودی عرب میں 6 ایرانی شہریوں کو سزائے موت دیے جانے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر کونسلر جنرل کریمی شستی نے سعودی عرب میں 6 ایرانی قیدیوں کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں پھانسی دیے جانے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ افراد کئی سال پہلے سعودی عدلیہ کی جانب سے منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں موت کی سزا سنائے جانے کے بعد سعودی جیل میں تھے۔ کریمی شستی نے کہا کہ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ نے ان کو کونسلر خدمات فراہم کرنے اور ان کی سزا میں نرمی کے لیے مسلسل کوششیں کیں، لیکن اس کے باوجود پیشگی اطلاع کے بغیر قیدیوں کو پھانسی دے دی گئی، جو ناقابل قبول ہے اور سفارتی اصولوں سمیت بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے قانونی ماہرین کا ایک وفد جلد ہی ریاض روانہ ہوگا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے بدھ کو ایک بیان میں الشرقیہ کے علاقے میں منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں 6 ایرانی شہریوں کو سزائے موت دینے کی خبر دی تھی۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی کو اپنے بھیانک اور وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کے دوران 26 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے المواسی علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی خیمہ بستیوں پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملے میں کم از کم 11 افراد شہید اور 15 زخمی ہو گئے، جن میں 5 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ المنار چینل نے آج المواسی علاقے میں صہیونی حکومت کے تازہ ترین ہولناک قتل عام کے دوران غزہ پولیس کے سربراہ محمود صلاح اور ان کے نائب حسام مصطفیٰ شہوان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ جبکہ فلسطینی قیدیوں سے متعلق دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک دریائے اردن کے مغربی کنارے میں 14,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام نہاد فلسطینی انتظامیہ فلسطینیوں کو کچلنے میں صہیونی حکومت کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے بدھ کی شب ایک بار پھر صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی جانب سے حماس کے ساتھ معاہدے کی راہ میں رکاوٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا اور نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف نعرے لگائے اور اہم شاہراہوں کو بند کر دیا۔ ادھر فلسطین کی تحریک حماس اور تحریک جہاد اسلامی نے رام اللہ میں الجزیرہ ٹی وی چینل کے دفتر کو بند کرنے کے فلسطینی انتظامیہ کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے موجودہ حساس حالات میں ایک نامناسب اقدام قرار دیا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں فلسطینی انتظامیہ کے فیصلے کو آزادی اظہار کی خلاف ورزی اور میڈیا کی آزادی کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ تحریک جہاد اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عوام اور فلسطینی کاس کو اپنا درد اور اپنی تکلیف دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہے، سیاسی حربوں پر مبنی یہ اقدام کسی بھی صورت میں فلسطین کے مفاد میں نہیں ہے۔ تحریک جہاد اسلامی نے فلسطینی انتظامیہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور الجزیرہ سمیت تمام ان ذرائع ابلاغ کے لیے ہر طرح کی سہولت فراہم کرے جو فلسطینی کاز اور فلسطینی عوام کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صہیونی حکومت جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بدھ کی رات صہیونی حکومت کے فوجیوں نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے بنت جبیل علاقے میں واقع قصبے احترون کے کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ دوسری جانب اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان پر وحشیانہ حملے کے بعد ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ فضائیہ نے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک فوجی گاڑی اور ہتھیاروں کے گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا بدھ کے روز بھی اسرائیلی ڈرونز نے بیروت کے نواحی علاقوں زاہیہ اور سور شہر پر پروازیں کی اور 2025 کے پہلے دن دو مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ غاصب صہیونی حکومت اگرچہ جنگ بندی کے آغاز کے بعد سے اب تک بارہا جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکی ہے، تاہم صہیونی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حکومت اب بھی لبنان کے ساتھ جنگ بندی پر کاربند ہے۔ حزب اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی کے خاتمے میں ایک ماہ سے بھی کم وقت باقی بچا ہے۔ اس محدود مدت کے دوران جنوبی لبنان میں درختوں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان میں سانحہ 9 مئی 2023 کے 19 مجرموں کی سزائیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی تھیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر تمام مجرموں کے پاس بھی اپیل، قانون اور آئین کے مطابق دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی پٹیشنز دائر کی تھیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 48 پٹیشنز کو قانونی کارروائی کے لیے کورٹس آف اپیل میں نظر ثانی کے لیے ارسال کیا گیا تھا۔ 19 مجرموں کی پٹیشنز کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اپریل سن 2024 میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 20 مجرموں کی رہائی کا حکم صادر کیا گیا تھا۔ پاکستان میں کامیاب مذاکرات، امن معاہدے پر دستخط اور حکومت کی یقین دہانی کے بعد دھرنے ختم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرم کی صورتحال پر معاہدہ طے ہونے کے بعد مجلس وحدت مسلمین ایم ڈبلیو ایم کی جانب سے ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا اعلان ہو گیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد، لاہور، ملتان، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور کراچی کے مختلف مقامات پر جاری دھرنے بھی ختم کر دیے گئے ہیں اور سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں، لیکن کرم کی مین شاہراہ تاحال بند ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے خیبر پختونخوا کے علاقے کرم میں دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد پر زور دیتے ہوئے ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ کرم کا علاقہ غزہ کا منظر پیش کر رہا تھا، پھر ان مظلوموں کی آواز بننے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا اور کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک دھرنے دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے پاکستان میں دھرنے ہوئے، خواتین، بچوں اور بوڑھوں نے بھی احتجاج کیا، لیکن کراچی میں امن پسند لوگوں پر گولیاں فاشسٹ وزیر اعلی اور وزیر داخلہ نے چلوائیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ آج تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ہفتے کو 70 سے 80 گاڑیاں راشن اور ادویات لے کر کرم جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع کرم میں لوگ دھرنے پر پہلا قافلہ پہنچنے تک بیٹھے رہیں گے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر میں ریاست کا درجہ بہت جلد بحال کیا جائے گا۔ ہندوستانی نیوز ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلی عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے مرکزی حکومت کے پاس 1 سال کا وقت کافی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار جمعرات کو وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے دفعہ 370 کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت ہند کو ریاست کا درجہ جلد بحال کرنے کی ہدایت دی تھی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اکتوبر 2024 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر حصہ لیا، جس کی حکومت ہند کی طرف سے کافی پذیرائی ہوئی، لہذا اس کے بدلے میں جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی امید ہے کہ انہیں انتخابات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا صلہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت نے الیکشن سے پہلے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں ٹرمپ ہوٹل کے سامنے ٹیسلا سائبر ٹرک میں ہونے والے دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست نیواڈا میں لاس ویگاس پولیس اور فائر بریگیڈ کے حکام نے کہا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے ٹیسلا سائبر ٹرک کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے، تاہم واقعے کی تحقیقات ممکنہ دہشت گردانہ کارروائی کے طور پر کی جا رہی ہے۔ ادھر امریکی شہر نیو یارک کے علاقے کوئنس میں ایک نائٹ کلب کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق حملہ آور نے اس وقت فائرنگ کی جب بڑی تعداد میں لوگ نائٹ کلب سے باہر نکل رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی فیڈرل پولیس ایف بی آئی نے کہا ہے کہ امریکی ریاست نیو اورلینس میں ہجوم پر گاڑی چڑھانے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 35 افراد اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نئے سال کے موقع پر امریکہ کی ریاست نیو اورلینس میں ایک شخص گاڑی لے کر ایک ہجوم پر چڑھ دوڑا اور اس نے پولیس اہلکاروں پر بھی گولی چلائی۔ پولیس نے حملہ آور کی شناخت شمس الدین جبار کے نام سے کی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ پولیس نے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر عباس سید۔ ہم ڈاکٹر عباس سید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نواز
جی۔ ڈاکٹر صاحب، آج شہید جنرل قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایران سمیت دنیا بھر میں منائی جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا تازہ صورتحال ہے اور آپ کے تاثرات کیا؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ایک بہت بڑی شخصیت سے عالم اسلام محروم ہوا اس دن، اور اس شخصیت کا نقش، یا اگر اس انداز سے کہیں کہ اس کا جو اجتماعی کردار تھا، آج بھی آپ کو خطے کے اندر عالمی سطح پہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور ان کی پانچ سال شہادت کے بعد بھی ان کی شخصیت اور ان کا جو کام ہے وہ آج بھی زندہ و تابندہ نظر آتا ہے۔ حاج قاسم سلیمانی سے پہلے اگر میں ایک خاص نقطے کی طرف، جو اس وقت میری توجہ مبذول ہوئی ہے، کہ اس طرح کی شخصیات کو پروان چڑھنے میں یا چڑھانے میں اس ماحول کا بڑا بنیادی عنصر ہوتا ہے، بنیادی کردار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بڑی باصلاحیت شخصیات ہوتی ہیں، بڑے اپنے ذہنی اور فکری استعداد اور پوٹینشیل کے لحاظ سے وہ بہت ہی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہوتی ہیں، لیکن جب ماحول نہیں ملتا اور اس طرح کے مواقع نہیں ملتے، تو وہ ٹیلنٹ یا وہ صلاحیت وہیں پہ دب کے رہ جاتی ہے۔ مثلا ابھی حاج قاسم سلیمانی کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو ایک کرمان، وہ بھی ایک دور دراز کا ایک صوبہ ایران کا، اس کا بھی ایک بہت ہی دور افتادہ ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ایک قریب کسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے لڑکپن میں ہی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر قریبی شہر کرمان میں آتا ہے، اور ہدف اس کا یہ تھا کہ باپ زیادہ مقروض تھا اور اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو قرض میں پریشان دیکھے، تو وہ اس ابھی پوری طرح جوان بھی نہیں ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، لیکن اس کو اپنے باپ کا دکھ یا اپنے گھر کی پریشانیاں مجبور کرتی ہیں، اور وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور شہر میں آ کے انتہائی چھوٹی سطح کے کام، یعنی ہوٹل پہ بیرا بننا یا اس طرح کی صفائی کا کام، جناب یہاں سے جنرل قاسم سلیمانی کی زندگی کا آغاز ہے۔ لیکن چونکہ با استعداد اور پوٹینشیل تھا شخصیت کے اندر، اور شخصیت کے اندر یہ چیز موجود تھی آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، تو جوں جوں مواقع ملتے گئے تو شخصیت مضبوط سے مضبوط اور صلاحیتیں بہتر سے بہتر اور خوب سے خوبتر کی تلاش کا ان کا جو سفر ہے وہ جاری رہتا ہے۔ یعنی آج جب ہم ان کی شخصیت کو اپنے عروج کے زمانے میں ان کی شہادت کے عنوان سے جب دیکھتے ہیں، اور ان کے ماضی کے اس سفر کو دیکھتے ہیں، تو ایک معجزہ نما شخصیت نظر آتی ہے، کہ کیسے ایک دور دراز کا ایک دیہات کا بچہ اپنی ذاتی استعداد کے عنوان سے، اپنی ذاتی کوششوں سے، ذاتی صلاحیت کی بنیاد پہ دنیا کے ان بڑے نامور کمانڈروں میں شامل ہوتا ہے، کہ جس کو مغرب نے بھی، اور جسے آپ کہیں کہ ویسٹ کی میڈیا نے بھی، ایک شیڈو کمانڈو کے نام سے، کمانڈر کے تحت جو ہے وہ یاد کیا، اور ان کے زندگی کے آخری دنوں میں جس انداز سے وہاں کا لٹریچر ان کو جس انداز سے پیش کرتا تھا، اور اس کو پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بنا کے ان کی نظر میں وہ خطرہ تھے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ماحول مل جائے اور اگر ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے والا، نکھارنے والا اگر کوئی شخصیت مل جائے، کوئی ادارہ مل جائے، تو وہ جو چھپی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ایران کا اسلامی انقلاب نہ ہوتا اور یہ جوان آتا کرمان میں ہوٹل میں کام کرتا، تو اپنی موت تک اس نے وہیں پہ ہوٹل پہ کام کرنا تھا، اور اس کے سامنے کوئی ایسا بغیر سفارش کے یا بغیر کسی پارٹی بازی کے اس کے پاس آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اسلامی انقلاب تھا اور انقلاب کے اندر صلاحیتوں کو نکھارا جاتا تھا، قبول کیا جاتا تھا، تو وہی نوجوان سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کا حصہ بنتا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ خود اپنے شہر کا ایک کمانڈر بنتا ہے، پھر شہر سے وہ اپنے صوبے کا، اور پھر جنگ کے اندر، 8 سالہ جنگ کے اندر جب وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کی صلاحیتیں نکھر کے اس درجے پہ پہنچتی ہیں کہ وہ ایک بریگیڈ کا انچارج بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنی انہی صلاحیتوں، قربانیوں، اپنے اخلاص اور اپنے اس ٹیلنٹ کی بنیاد پہ وہ ایران کے ان چند گنے چنے بڑے کمانڈروں میں شمار ہوتا ہے کہ جو عراق کے خلاف، صدام کے خلاف جنگ کا نقشہ بدلنے میں بڑے مؤثر رہے ہیں۔ تو یہ ماحول ہی باعث بنا، یہ شخصیت کو پروان چڑھنے اور چڑھانے والی قیادت اور ادارے باعث بنے کہ وہ شخص ایک بغیر کسی، نہ وہ کسی جرنیل کا بیٹا تھا، نہ وہ کسی بڑے بیوروکریٹ کا بیٹا تھا، نہ وہ کسی بہت بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس ماحول نے اس کو یہ مواقع دیے کہ وہ دنیا کے بڑے نامور جنرلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور اب جب ان کی شہادت کو 5 سال، بلکہ 5ویں برسی کا جو ہے، اب بھی ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں کہیں بھی ان کے دوست بھی جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو آج بھی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جا سکتے ہیں، نمی آ جاتی ہے، اتنی محبت ہے ان کو۔ اور جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں تو دشمن بھی ان کی ان صلاحیتوں کا اعتراف کرتا نظر آتا ہے کہ وہ شخص میدان میں اس کے جو ایتھکس تھے اور جس انداز سے اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، پروفیشنلی بھی اس نے دشمن کی سازشوں کو، دشمن کی ٹیکنیکس کو، اور دشمن کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو جس انداز سے شکست تھی اس کی وہ تائید کرتے اور تعریف کرتے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ذاتی شخصیت ہے اس کے بارے میں بھی وہاں پہ ان کے مسلسل جو ریمارکس ہیں، جو تاثرات ہیں، وہ انتہائی مثبت نظر آتے ہیں۔ اس طرح کی شخصیات یقیناً تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں، اور تاریخ ان کو سنہری الفاظ میں لکھتی ہے، یاد رکھتی ہے، اور بالخصوص اگر ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اسلامی نقطہ نگاہ میں جیسے خود قرآن پاک میں آیہ کریمہ میں اشارہ ہوا کہ رسول اللہ کے ساتھی یا وہ ہیں کہ جو کفار کے لیے تو وہ انتہائی سخت ہوتے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے لیے وہ ایک بقول شاعر کے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو شہید حاج قاسم سلیمانی اس آیت اور اس شعر کے ایک مصداق نظر آتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو زندگی گزاری، چاہے وہ اپنے اس دیہات کی زندگی ہو، چاہے وہ ان کی شہادت اور دنیا، دیکھیں ان کو رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں ایک بڑا خوبصورت جملہ، بلکہ اصطلاح حاج قاسم سلیمانی کے بارے میں کہی کہ وہ احیا کنندے جبہ مقاومت، یعنی ریزسٹنس بلاک، مزاحمتی بلاک کے احیا کرنے والے بنیادی افراد میں سے تھے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی انہی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، مثلا شام، عراق، لبنان، یمن، افغانستان، فلسطین، یہ تو وہ ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے براہ راست اپنی خود موجودگی سے وہاں پہ وہاں کے فورسز کے ساتھ مل کے، وہاں کے مزاحمتی بلاک کے ساتھ مل کے، وہاں کے اسلامی تحریکوں کے ساتھ مل کے کراہ نمایاں انجام دیے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے بعد مغربی میڈیا جو ان کے بارے میں لکھتا تھا کہ یہ وہ کمانڈر ہیں کہ جنہوں نے امریکن اسٹریٹجی کو، جو اس کی ریجن کے اندر ایک اسٹریٹجی تھی، چاہے اس میں گریٹر اسرائیل کا نام لیں، چاہے اس کے اندر آپ نیو مڈل ایسٹ کی بات کریں، یا اس کے اندر غاصب صہیونی حکومت کے وسیع تر جو مقاصد اور آداب اور مضموم خواہشیں تھیں ان کے بارے میں اس کو تبدیل کرنے میں اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے میں بھی اس شخص کا بہت ہی بنیادی رول رہا ہے. اور انہوں نے اپنے انہی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین وہ موومنٹ کے جو پتھروں سے اور غلیل سے تھی ان کو میزائلوں تک پہنچایا, وہ یمن کے جو استحصال کی اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی سعودی عرب اس کو اپنے ایک صوبے کے طور پہ اناؤنس کر سکتا تھا, وہاں پہ جنرل قاسم سلیمانی کی اسی موومنٹ اور اسی کام کا جو انداز ہے وہ اس بات کا باعث بنا کہ آج اس وقت جن چیزوں کی بنیاد جنرل قاسم سلیمانی نے یمن میں رکھی تھی آج امریکہ, برطانیہ, اسرائیل اب اتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس وقت یمن سے خوف زیادہ نظر آتی ہیں اور ان کو راستہ نہیں ملتا کہ ریڈ سی کے اندر اپنے مضموم اہداف کو آگے بڑھائیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خود افغانستان کے اندر جو امریکن فورسز کے خلاف ایک مزاحمت جاری رہی اس میں بھی حاج قاسم سلیمانی کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے. اور وہ دور کے جب داعش سے پوری دنیا خوف زدہ تھی اور خود امریکن جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس پہ کئی دہائیاں صرف ہوں گی تب جا کے اس فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے, تو حاج قاسم نے اس کو شام کے اندر چند سالوں کے اندر جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچا دیا کہ وہ پسپائی پہ مجبور ہو گیا اور اس انہیں اپنا اب جو اس وقت ان کا رول ہے وہ اپنے نام سے شاید کام بھی نہیں کر سکتے, انہوں نے اپنے روپ دوسرے دھار لیے. تو اس بنیاد میں اگر دیکھا جائے تو جنرل قاسم سلیمانی کی جو خدمات ہیں ان کو اسلامی تاریخ میں بھی اور خطے کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا, اور جب بھی خطے کی تاریخ لکھی جائے گی اور بالخصوص جب خطے کے اندر سامراجی طاقتوں کے خلاف مضبوط بلاک بنانے کے عنوان سے یا خارجی طاقتوں کو بالخصوص امریکہ کو اس علاقے میں ایک بڑا نقصان پہنچانے آتا ان کے انخلا کے اندر اگر کوئی آپ کو بڑا کردار ملے گا تو اس میں حاج قاسم سلیمانی کا نام جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور ایک چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں عرض کرنا ضروری ہے کہ ان کو ان کی قسمت میں قدس کا لفظ جو ہے وہ بہت ہی نمایاں رہا. وہ جب پہلے جس ڈویژن کے یعنی فوجی لشکر کے جب وہ سربراہ بنے تو اس کا نام بھی قدس تھا, پھر ان کو جب 8 سال کی جنگ ختم ہوئی تو وہ جس علاقے میں ان کو ڈرگ مافیا, سمگلرز اور یہ جو مشرقی علاقہ ہے کرمان اور زاہدان, تو ان علاقوں میں اس بارڈر کو محفوظ بنانے کے لیے جس بریگیڈ کا انچارج بنایا گیا تھا اس کا نام بھی قدس تھا. اور پھر ان کو انٹرنیشنلی جو فورس بنی عالمی مسائل کے عنوان سے وہ بھی قدس بریگیڈ تھی. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد جب ان کو دفنایا جانے لگا اور دفنانے کے لیے جب ان کی نماز جنازہ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے شرکت کی تو اس جنازے کے موقع پہ بھی شہید اسماعیل ہنیہ نے جو حاج قاسم سلیمانی کے لیے لفظ استعمال کیا وہ شہید القدس تھا, اور انہوں نے چند بار تکرار کر کے کہا کہ حاج قاسم سلیمانی شہید القدس ہے, یہ قدس کا شہید ہے.
جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چند اور سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن آپ نے تقریباً تمام سوالوں کے جو میرے ذہن میں تھے جواب دے دیے, بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ
ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاہو حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاہو حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 13 دی، 1 رجب اور 2 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. یکم رجب سن 57 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ علیہ السلام کو باقر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. باقر کا مطلب ہے علوم کے اسرار و رموز کو شگافتہ کرنے والا, اور آپ کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے زمانے کے مشکل اور پیچیدہ علوم کی گتھیوں کو سلجھایا. حضرت امام باقر علیہ السلام ہمیشہ انتہائی توجہ اور ظرافت کے ساتھ اپنے دور کے علوم کا تجزیہ و تحلیل فرماتے تھے. حضرت امام محمد باقر کی امامت کے زمانے میں سن 96 ہجری قمری سے, کہ جو بنی امیہ کی حکومت کے زوال کا زمانہ تھا, آپ کو مسلمانوں کی فکری اور تہذیبی بنیادوں کو مستحکم کرنے کا موقع ملا. آپ علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بہت سے علوم کو فروغ حاصل ہوا. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے. آپ ہمیشہ نیکی, سخاوت, غربا کی امداد اور بیمار افراد کی عیادت کی تاکید فرماتے تھے. آپ علیہ السلام کے عظیم فرامین اور اخلاقی پند و نصیحت آپ کی عملی زندگی میں جلوہ گر تھے. آپ جو بات دوسروں سے کہتے, سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے. سن 1358 ہجری شمسی کو تہران میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کی پہلی کانفرنس کا افتتاح ہوا. یہ کانفرنس ایران کے یونیورسٹی کے طلباء نے منعقد کی, جس میں دنیا کی حریت پسند تحریکوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اسلامی انقلاب کے تمام پہلوؤں سے دنیا والوں کو روشناس کرانا, دنیا کی حریت پسند تحریکوں کا تعارف کرانا, اور عالمی سامراج کے ظلم و جور کے مقابلے میں ان حریت پسند تحریکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ اتحاد و یکجہتی کا راستہ ہموار کرنا اس 7 روزہ کانفرنس کے بنیادی مقاصد میں شامل تھا. تیرہ دی 1367 ہجری شمسی کو سابق سوویت یونین کے آخری سربراہ میخائل گورباچوف کے نام بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے تاریخی پیغام ارسال کیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے گورباچوف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. آپ کے ملک کا اصل مسئلہ ملکیت, اقتصاد اور آزادی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ خدا پر حقیقی ایمان کا نہ ہونا ہے. یہی مسئلہ مغرب کو بے راہ روی اور ناقابل حل مشکل کی طرف لے گیا یا لے جائے گا؟ آپ کا اصل مسئلہ مبدائے ہستی و خلقت اور خدا کی لاحاصل اور طویل مخالفت ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ آج کے بعد کمیونزم کو دنیا کی سیاسی تاریخ کے عجائب گھروں میں ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ مارکسزم انسان کی کسی بھی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال روسی رہنماؤں کی طرف سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی سے بے توجہی کے باعث صرف 2 سال بعد ہی مارکسزم کے بارے میں آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور 1991 میں سوویت یونین کا شرازہ بکھرنے کے بعد مارکسزم بھی تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ سن 1398 ہجری شمسی کو امریکی فضائیہ نے ایران کے مایہ ناز کمانڈر سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک دہشت گردانہ اور بزدلانہ میزائل حملے میں شہید کر دیا۔ جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے بعض ساتھی بھی شہید ہو گئے تھے۔ وہ 20 اسفند سن 1335 ہجری شمسی کو صوبہ کرمان میں واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی نوجوانی میں کرمان کے ادارہ آب سے منسلک ہو گئے تھے، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تشکیل کے بعد سپاہ سے وابستہ ہو گئے۔ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں قاسم سلیمانی نے کرمان کی سپاہ کے اہلکاروں پر مشتمل کئی بٹالینیں تربیت دینے کے بعد جنوبی محاذوں پر بھیجی، اور بعد میں وہ خود بھی اپنی کمان میں ایک سارجنٹ لے کر محاذ جنگ پر پہنچے۔ سن 1360 ہجری شمسی میں سپاہ پاسداران نے ان کو ایک لشکر کی کمان سونپی، اور مسلط کردہ جنگ کے دوران اپنے زیر کمان لشکر کے ساتھ کئی جنگی کاروائیوں میں بھرپور اور مؤثر کردار ادا کیا۔ سن 1379 ہجری شمسی میں رہبر انقلاب اسلامی نے ان کو سپاہ پاسداران کی قدس بریگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا، اور 1389 ہجری شمسی میں ان کو ایران کے سب سے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ عراق اور شام میں داعش گروہ کے منظر عام پر آنے کے بعد شہید قاسم سلیمانی مذکورہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کی درخواست پر وہاں گئے، اور عوامی فورس کو منظم کر کے اس دہشت گرد گروہ کے خلاف مزاحمت کی۔ دہشت گرد گروہ داعش کی نابودی کافی حد تک اس عظیم ایرانی کمانڈر کی مرہون منت ہے۔ یکم رجب سن 1099 ہجری قمری کو معروف ایرانی فلسفی اور فقیہ حسین بن محمد نے وفات پائی۔ وہ محقق خوانساری کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ محقق خوانساری کا شمار دینی علوم کے ممتاز اساتذہ میں ہوتا تھا۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ محقق خوانساری نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور معتبر اسلامی کتابوں کی شرحیں بھی تحریر کی ہیں۔ جنوری سن 1843 عیسوی کو ڈاک کا موجودہ نظام رائج ہوا، اور آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں خط ڈالنے کے لیے پہلا لیٹر باکس نصب کیا گیا۔ واضح ہے کہ ڈاک کا محکمہ وجود میں آنے سے پہلے گھوڑوں، اونٹوں یا مخصوص کشتیوں کے ذریعے خطوط روانہ کیے جاتے تھے، لیکن بعد میں دوسری قوموں نے اس کے مختلف طریقے بنائے، یہاں تک کہ ڈاک کا نظام وجود میں آ گیا اور بتدریج اس نے موجودہ شکل اختیار کی۔ 2 جنوری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر ثاقب لکھنوی آگرہ میں پیدا ہوئے. ان کا نام مرزا ذاکر حسین تھا اور ثاقب تخلص کرتے تھے. ان کی عمر کا بیشتر حصہ چونکہ لکھنؤ میں بسر ہوا اس لیے ثاقب لکھنوی کہلانے لگے. ثاقب لکھنوی زبان و بیان میں میر کے اور تخیل آفرینی میں غالب کے پیرو تھے. ان کی غزل میں محض واردات حسن و عشق کے بجائے زندگی اور اس کے متعلقات پر ایک فلسفیانہ جھلک نظر آتی ہے. زور بیان اور بلند پروازی ان کی شاعری کے بنیادی اجزاء ہیں جس کے باعث انہیں مکتب لکھنؤ کا ایک صاحب فکر شاعر تسلیم کیا جاتا ہے. ان کے بعض اشعار تو اردو شاعری میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. دو جنوری سن 1959 عیسوی کو روس نے اپنا پہلا خلائی جہاز چاند کی جانب روانہ کیا. اس خلائی جہاز کا نام لونا اول تھا. اس سے پہلے روس نے خلائی جہاز اسپوتنک اول، دووم اور سیووم خلا میں بھیجے تھے جن کی کامیاب پروازوں کے بعد لونا اول چاند کی جانب روانہ کیا گیا. اس کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ چاند سے 4,660 میل کے فاصلے سے گزرا. اس خلائی جہاز کی کامیاب پرواز کے بعد روس نے لونا سیریز کے خلائی جہازوں کا سلسلہ جاری رکھا جو بالآخر 21 جولائی سن 1969 کو انسان کے چاند پر قدم رکھنے پر منتج ہوا. دو جنوری سن 2016 عیسوی کو سعودی عرب کی آل سعود حکومت نے بزرگ شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ نیمر باقر النیمر کو پھانسی دی. شیخ نیمر سعودی عرب کے ایک شیعہ فقیہ تھے جو 21 جون سن 1959 عیسوی کو سعودی عرب کے مشرقی شہر العوامیہ میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں مکمل کی اور سن 1400 ہجری قمری مطابق 1979 عیسوی میں تہران کی حضرت قائم نامی اعلیٰ دینی درسگاہ میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ایران آ گئے. آیت اللہ باقر النمر ایران میں 10 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد شام چلے گئے جہاں انہوں نے حضرت زینب نامی اعلیٰ دینی درسگاہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اس کے بعد وہ سعودی عرب واپس چلے گئے اور العوامیہ شہر میں الامام القائم نامی ایک مذہبی مرکز قائم کیا جو سن 2011 عیسوی میں مرکز اسلامی کے قیام کا سنگ بنیاد ثابت ہوا. آیت اللہ شیخ نمر آل سعود حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں میں شامل تھے اور بارہا ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا. 15 اکتوبر سن 2015 عیسوی کو سعودی فوجداری عدالت نے تلوار سے قتل کرنے اور سرے سلی پر لٹکانے کی سزا سنائی جس پر 2 جنوری سن 2016 عیسوی کو عمل ہوا. شیخ باقر النمر کی پھانسی کے خلاف علاقے اور غیر جانبدار بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا. محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع نبیہ پروگرام یادوں کے چھروں کے سماعت فرما رہے تھے جو کہ تاریخ و معلومات پر مبنی ہوتا ہے. سامع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم ولادت باسعادت ہے. اسی مناسبت سے ہم آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔